اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، آج ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. سیرت ایک ایسی چیز ہے جو انسانی جسم کے فنا ہونے کے باوجود بھی باقی بچ جاتی ہے. انسان ختم ہو جاتا ہے، فنا ہو جاتا ہے، پوری پوری نسلیں فنا ہو جاتی ہیں، لیکن جو چیز تاریخ کے اوراق پہ بچ جاتی ہے اور جس کو صدیوں یاد رکھا جاتا ہے، وہ کسی بھی انسان کی شخصیت، اس کا اخلاق اور اس کی سیرت ہوتی ہے. آئمہ علیہ السلام کی سیرت کس طرح کی تھی؟ ہم جب آئمہ علیہ السلام کی سیرت کی بات کرتے ہیں تو اس سے ہماری کیا مراد ہوتی ہے؟ آج اپنے اس موضوع پہ گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں مولانا گلزار جعفری صاحب. سب سے پہلے ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور آپ کے ساتھ ساتھ اپنے حاضرین کو اور ان طالب علم حضرات کو خوش آمدید کہتے ہیں کہ جنہوں نے اس موضوع کی اہمیت کو سمجھا اور ہماری اس دعوت کو قبول کرتے ہوئے یہاں تشریف لائے. ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، ہماری ٹیم آپ کو خوش آمدید کہتی ہے. آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف. سیرت، ہم جب سیرت کی بات کرتے ہیں تو اس سے ہماری کیا مراد ہوتی ہے؟ کون کون سی چیزیں ہیں جو اس سیرت، لفظ سیرت کے زمرے میں آتی ہیں؟ میں چاہوں گا سب سے پہلے آپ اپنی گفتگو کا آغاز اس تعریف سے یا سیرت کے معانی سے کریں کہ اس کے کیا معنی ہے.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے جو رحمان الرحیم ہے اور تمام جہانوں کا پروردگار ہے. درود و سلام محمد مصطفیٰ اور ان کی پاک و پاکیزہ آل پہ. موضوع سخن ہمارا سیرت ہے. سیرت سے کیا مراد ہے؟ سیرت کے کیا معنی لیے گئے ہیں؟ سیرت کا مطلب کیا ہے؟ سیرت اصل میں سیر سے ہے، سین یہ رے. سیر جو ہے وہ کسی عمل کو کہتے ہیں، کسی طرف حرکت کرنے کو کہتے ہیں، لیکن روش کو کہتے ہیں، چلنے کو کہتے ہیں کسی. لیکن سیرت جو ہے وہ فعلہ کے وزن پہ ہے، مصدر فعلہ. جس طرح جلسہ بیٹھنا ہوتا ہے اور جلسہ، جلسے کی نوعیت، بیٹھنے کی نوعیت کو کہتے ہیں. جلسہ کا عربی میں جو لفظ بولا جاتا ہے اس کے اردو میں یہ معنی بنیں گے بیٹھنا، لیکن جلسہ جو مصدر ہے اور اس کی نوعیت کو بیان کرتا ہے، یعنی بیٹھنے کی نوعیت. اسی طرح سیرت جو ہے وہ انسان کے طرز عمل کو کہا جاتا ہے، انسان کے روش کو کہا جاتا ہے جو اپنی زندگی میں مختلف ادوار میں انسان اپناتا ہے. مگر رسول کائنات کی زندگی کو ہم دیکھتے ہیں، ان کی زندگی پر مختلف سیرت کے موضوع پہ کتابیں لکھی گئی ہیں، تاریخ کے موضوع پہ کتابیں لکھی گئی ہیں، اور ان کی سیرت کو بھی بیان کیا گیا، لیکن زیادہ تر تاریخی واقعات کو اکٹھا کر کے بعض احباب نے، مورخین نے اسے سیرت کا نام بھی دیا ہے. مزید میں کھولنا چاہوں گا کہ سیرت سے کیا مراد ہے. ایک مثال دینا چاہتا ہوں. رسول کائنات گزر رہے تھے، شہید مطہری نے ان چیزوں کو بیان کیا ہے. مثلا سیرت جو ہے وہ شہید مطہری نے سیرہ نبوی میں اس چیز کو اس طرح بیان کیا ہے کہ سیرہ نوعیت کو کہتے ہیں، طرز عمل کو کہتے ہیں، روش کو کہتے ہیں، الطریقہ السنہ ان چیزوں کو کہتے ہیں. اگر ہم اس کو مزید کھولنا چاہیں، وضاحت کرنا چاہیں، تو سیرت سے یہ مراد بنے گی کہ مثال کے طور پر رسول کائنات، جو ایک محقق نے اس چیز کو بیان کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ سیرت اس طرح ہوگی کہ رسول کائنات ایک جگہ سے گزر رہے تھے، لوگ پتھر اٹھا رہے تھے، وزن اٹھا رہے تھے. رسول کائنات نے پوچھا کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم میں قوی کون ہے، زیادہ طاقتور کون ہے. رسول سب جوان تھے، اپنے وزن کو اٹھا کے طاقت کو آزما رہے تھے، دیکھ رہے کون ہم میں طاقتور ہے. رسول کائنات نے وہاں کہا کہ ٹھہرو، ایک میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں. فرمایا کہ تم میں قوی ترین اور طاقتور ترین فرد وہ ہے جو اپنے نفس پر کنٹرول کرے، اپنے غصے کو پی جائے، اپنے آپ پہ کنٹرول کرے، دوسروں کو غصے کے عالم میں معاف کر دے. اسے کیا کہتے ہیں؟ قوی اسے کہتے ہیں. یہاں رسول پاک نے لوگوں کو سمجھانا چاہا کہ یہ نوع رفتار، یہ طرز عمل ہونا چاہیے انسان کا زندگی میں. اور رسول پاک نے اس طرح لوگوں کے لیے سیرت بیان کی ہے اور زندگی گزاری ہے. یا مولا کائنات کے بارے میں یہی محقق بزرگوار کہتے ہیں کہ مولا کائنات ایک جگہ سے گزر رہے تھے، ایک آدمی خدا کو برا بھلا کہہ رہا تھا. رسول کائنات نے یہ فرمایا، جناب امیر المومنین علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ دیکھو، تمہارے اوپر دو فرشتے ہیں لکھنے والے، جو یہ کرام الکاتبین ہیں، مسلسل تمہاری رپورٹ خدا کو دے رہے ہیں. اگر تم یہ بات کرتے ہو تو مستقیم خدا کے پاس یہ چیزیں پہنچ رہی ہیں، और तुम्हें इसका नुकसान होगा। वो आदमी रुक जाता है। मौलाए कायनात यहाँ भी एक तर्ज़े अमल के ज़रिए उसको समझाना चाहते हैं कि ये सीरत अपनानी चाहिए, इस तरह किरदार अपनाना चाहिए, और आइम्मा की तालीम और तरबियत या मासूमीन की तालीम और तरबियत का यही तरीका था कि लोगों को किस तरह अपनी सीरत के ज़रिए, अपने किरदार के ज़रिए, अपने तर्ज अमल के ज़रिए समझाते थे।
अगर शहीद मुतहरी के हम बात कर रहे हैं, अफकार शहीद
जी
मुतहरी
जी
की, क्या शहीद मुतहरी ने कुछ ऐसे बुनियादी उसूल बताए हैं, कुछ ऐसा पैमाना बताया है कि ये सीरत का पैमाना है और इसकी आपने अतात करनी है, इत्तबा करनी है इस सीरत की, और इस चीज़ पे आपने चलना है? कोई ऐसी चीज़ हमें शहीद के अफकार में मिलती है?
शहीद मुर्तज़ा मुतहरी ने सीरत के मौजू पे 50-60 साल पहले किताब लिखी, तकरीरें की, और इस चीज़ को बयान किया कि सीरत बयान नहीं हुई माशरे में, तारीख बयान हुई है। फिर जब इसके मानी को बयान किया, इसके मसादीक को बयान किया, तो सीरत के चंद उसूलों को भी बयान किया कि आइम्मा की ज़िंदगी में, मासूमीन की ज़िंदगी में हमें सीरत के कुछ नुमायाँ और वाज़े पहलू मिलते हैं। मिसाल के तौर पर रसूल कायनात की ज़िंदगी के बारे में उन्होंने एक अच्छी तहलील की है, गुफ्तगु की है। रसूल कायनात की ज़िंदगी के बारे में, उनकी सीरत के बारे में एक पूरी उनकी किताब है जिसका उर्दू में भी तर्जमा हो चुका है, और अहबाब इसको पढ़ते होंगे, मुतालिया करते हैं। वहाँ भी सीरत के उसूलों को बयान किया है, या आइमा की सीरत पे किताब लिखी, उनकी किताब है, तालीफ़ है या तकारीर है, उसमें भी शहीद मुतहरी ने चंद उसूलों को बयान किया है कि ये सीरत के उसूल हुआ करते हैं, और अगर इस सीरत पे चलते हुए कोई इंसान इस सीरत को अपनाता है, उन उसूलों को अपनाता है, तो वही लोगों का रहबर और इमाम बनता है। रसूल कायनात की ज़िंदगी के बारे में उन्होंने जो उसूल अपनाए और उसूल सीरत लिखे हैं, बयान किए हैं, उसमें चंद एक इस तरह कहते हैं कि देखे, सबसे पहले तो उस चीज़ को देखा जाए कि कौन सा मुसलसल तर्ज़े अमल उनकी ज़िंदगी में पाया जाता है।
जी
ये नहीं है कि मसलन जो है ना उसको वाकयात बयान किया जाए, ना, वाकयात कई हों लेकिन ये मुसलसल कौन सा तर्ज़े अमल है। फिर उसकी जो है खुदा के साथ कितनी कुर्बत है, वो लिल्लाहियत उसमें कितनी पाई जाती है, रज़ाए खुदा क्यों पाया, कितना पाया जाता है, वो आया इंसान की शोहरत के लिए अंजाम दे रही है, कुर्ब खुदा के लिए अंजाम दे रहे हैं। मुख्तलिफ कुतुब में ने शहीद को ने इन चीज़ों को बयान किया। फिर चंद एक जो है दस्तूरुल अमल आइम्मा के या मासूमीन के बयान किए हैं, उनकी उसूल सीरत बयान किए हैं। मसलन रसूल की रसूल कायनात की ज़िंदगी में एक हमें बहुत ही नुमायाँ चीज़ नज़र आती है कि उनकी ज़िंदगी में रहमत पाई जाती थी, राहफत पाई जाती थी, जिसको शहीद ने किताब में भी बयान किया है, कुरानी आयात का भी हवाला दिया है। फरमाते हैं कि रसूल कायनात के बारे में आता है, फ़ाबिमा रहमत मिनल्लाह लौ लिनता लनफद्दू मिन हौलिक लो कुनता गलीजन लनफद्दू मिन हौलिक। अगर तुम क्या है, तुम्हारे अंदर रहमत ना होती, राफत ना होती, उल्फत ना होती, प्यार ना होता, तो क्या होता, तुम्हारे आसपास जो परवाने हैं, तुम्हारे चाहने वाले हैं, तुम्हारे आशिक हैं, ये क्या होते, हट जाते,
तुम्हें छोड़ देते,
छोड़ देते। फिर रसूल कायनात के बारे में फरमाते हैं शहीद मुतहरी इस किताब में कि रसूल पाक का दो चीज़ों की वजह से इस्लाम बहुत जल्दी फैला है, और इसको मगरबी मुफक्किरीन ने भी बयान किया है, शहीद भी ये चंद जो है उनके अकवाल को लाए हैं, बयान किया है। फरमाते हैं शहीद मुतहरी दो चीज़ों की वजह से इस्लाम बहुत जल्दी से फैला, एक कुरान मजीद की वजह से, दूसरा अखलाक पैगंबर की वजह से। उनमें एक नुमाया खूबी यही थी कि रहमत पाई जाती थी, दुश्मन को बहुत जल्दी माफ़ कर देते थे, अगर कोई उज्र पेश करता तो उसे माफ़ कर देते थे। मसलन उनकी रहमत का वाज़ेह तरीन नमूना के 22 साल जो है, कितने साल, 20 साल कुरैश मक्का तंग करते हैं आपको, जंगे लड़ते हैं, मुसलसल जंगे लड़ रहे हैं, लेकिन जब फतह मक्का होता है, मक्का में आपको गलबा हासिल होता है, सारे अफराद आपके दुश्मन, आपके सामने दुश्मन खड़े हैं, लोग इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन बाज़ ने तो पहले ही कह दिया कि रसूल रहमतुल्लिल आलमीन माफ़ कर देंगे। फरमाते हैं अंतुम तुलका ला तसरीब अलैकुम अल्योम, आज के दिन तुम पे कोई माखजा नहीं है, कोई मैं क्या इंतकाम नहीं लूँगा, आज यौमुल इंतकाम नहीं है, आप ये आज यौमुल मरहमा है, आज रहमत का दिन है, आज माफ़ करने का दिन है। ये एक शहीद ने रसूल कायनात की ज़िंदगी, इसी तरह मौलाए कायनात के, यहाँ शहीद ने एक अच्छा नुक्ता बयान किया। फरमाते हैं कि रसूल पाक बावजूद इसके कि उनकी ज़िंदगी में रहफत, नरमी, अफ़वो दरगुजर पाया जाता था, लेकिन बावजूद इसके कि उसूली मौक़िफ़ से नहीं हटे, उसूली मौक़िफ़ से कभी पीछे नहीं हटे, یا فرماتے ہیں کہ ہاں شخصی زندگی میں جتنی بھی کوئی زیادتی کرتا ہے اس سے اسے معاف کر دیتے تھے. مثلا فرماتے ہیں کہ ان کے چچا شہید ہوئے ہیں جنگ احد میں, وحشی نامی فرد نے شہید کیا, لیکن جیسے وہ کیا ہے کلمہ اسلام پڑھ لیتا ہے, شہادت دیتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے معاف کر دے, معاف کر دیتے ہیں. لیکن اس کے باوجود فرماتے ہیں شہید مرتضیٰ مطہری کہ اگر جب بھی کوئی اصولی مسئلہ پیش ہوا, فرماتے ہیں کہ رسول کائنات پیچھے کبھی نہیں ہٹے. مثلا ایک قریشی عورت چوری کرتی ہے, اب کیا حکم ہے, چور کا کیا ہاتھ کاٹنا چاہیے؟ یہاں پہ رسول کائنات کے پاس جو ہے اسامہ بن زید جاتا ہے اور اس کی سفارش کرتا ہے. رسول کائنات فرماتے ہیں پہلی امتیں کیوں تباہ ہوئیں؟ اس وجہ سے کہ وہ کیا ہے شرفا کو چھوڑ دیتی تھی, غریبوں اور فقیروں کو فقرا کو پکڑ لیتی تھی.
اچھا یہاں پہ ہم مزید اصولوں پہ بات کریں گے. ناظرین یہاں پر ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا.
شہید استاد مطہری کہتے ہیں سختیاں اور پریشانیاں افراد کی تربیت بھی کرتی ہیں اور قوم کو بیدار بھی. سختی خواب غفلت میں مبتلا شخص کو جگاتی اور اس کے حوصلے بلند کرتی ہے. سختی کا تعلق انسان کی نفسیات سے جتنا گہرا ہوگا اتنا ہی اسے پرعزم اور فعال بنائے گی. اس لیے کہ یہ حیات کی خاصیت ہے کہ مشکلات سے پنجہ لڑایا جائے اور شعوری یا لاشعوری طور پر خود کو ان کے مقابلے کے لیے تیار کر لیا جائے. اکسیر حیات دو چیزیں ہیں, عشق اور سختیاں, انہی سے صلاحیتیں اجاگر ہوتی ہیں. خام مواد سچے موتی میں بدل جاتا ہے. جو قومیں سختیوں اور مشکلات میں بسر کرتی ہیں پختہ اور پرعزم ہو جاتی ہیں, جبکہ آرام طلب اور نازوں کے پرے لوگ محکوم اور بدبخت ہوتے ہیں.
جی ناظرین آئمہ علیہ السلام کی سیرت پہ ہماری گفتگو جاری ہے. ایک اصول جو آپ نے بیان کیا, اب مزید اور کون سے ایسے اصول ہیں جو شہید مطہری اپنی کتاب میں آئمہ کی سیرت کے حوالے سے بیان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں؟
ایک یہ ہے کہ ظالم کے خلاف ڈٹ جانا, یہ اس کو شہید مطہری نے حماسہ حسینی میں بیان کیا ہے, سیر در سیر آئمہ میں بیان کیا ہے, کہ جس کا بہترین مصداق اور نمونہ امام حسین علیہ السلام کی ذات گرامی ہے. فرماتے ہیں کہ امام علیہ آئمہ کی یہ سیرت رہی ہے کہ کبھی انہوں نے, ان کی سیرت کا یہ نمایاں اصول ہے کہ کبھی ظالم کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا. ہاں ممکن ہے کہ بعض جگہ پہ جہاں مسالے اور مسلطیں تقاضا کرتی ہیں کہ ایک حکمران کا ساتھ دیا جائے, وہاں آئمہ نے ساتھ بھی دیا ہے, لیکن جہاں پہ کیا ہے اسلام کو خطرہ ہو, اساس اسلام کو خطرہ ہو, اصل اسلام کو خطرہ ہو, دین خطرے میں پڑ جائے, فرماتے ہیں کہ اس وقت آئمہ نے مثلا امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا ہے. یہاں پہ پھر چند ایک شعار بھی امام حسین علیہ السلام کے وہ بیان کرتے ہیں کہ حیات من عبد اللہ, ذلت ہم سے دور ہے, ظالم کے ساتھ جو ہے رہنا جو ہے اس سے بہتر ہے کہ انسان شہید ہو جائے, اور جابر اور ظالم سامنے کے کلمہ حق کو بیان کرنا یہ سب سے بڑا جہاد ہے, اور جب بھی کوئی انسان ظالم اور فاسق اور فاجر حکمران کو دیکھتا ہے اس کے سامنے کلمہ حق کو بیان کرے. یہ آئمہ کی زندگی میں تقریباً تمام بلکہ سب معصومین کی زندگی میں استعمار مخالفت, ظالم کی مخالفت, دشمن جو اسلام کا ہے اس کی مخالفت پائی جاتی ہے. البتہ یہاں پہ ہر امام کی روش مختلف ہو سکتی ہے, میتھڈ مختلف ہو سکتا ہے, کس طرح مقابلہ کرنا ہے. بعض آئمہ نے کھل کے مقابلہ کیا ہے, جو شرائط زمانے کی پائی جاتی تھی ان کے مطابق مقابلہ کیا. مثلا امام حسین علیہ السلام نے بڑھ چڑھ کے جہاد میں حصہ لیا, لوگوں کو بلایا ہے اور لوگوں کو خطوط لکھے ہیں کہ آئیں, یزید اس وقت اسلام کو مٹانا چاہتا ہے, اسلام خطرے میں ہے, اور جب یزید جیسا حکمران مسلمانوں کا خلیفہ بن جائے وعلی الاسلام السلام, اسلام پہ فاتح پڑھ دینا چاہیے. مثلا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی زندگی کو بھی ہم دیکھیں کہ دشمن ہم نہیں جانتے, لیکن دشمن جو ہے وہ کس طرح جانتا ہے کہ امام کس طرح ہماری جو ہے مخالفت کر رہے ہیں. مثلا امام موسیٰ کاظم کے بارے میں آتا ہے کہ ہارون کو ہمیشہ خطرہ رہتا تھا. کیوں؟ یہ اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ ہم خلافت کے غاصب ہیں اور ہم کیا لوگ پہ ظلم و ستم ڈھا رہے ہیں, اس وجہ سے ہمیشہ یہ ڈر محسوس کرتے تھے آئمہ کی طرف سے, اہل بیت کی طرف سے, کہ یہ کسی وقت بھی قیام کر سکتے ہیں. اب قیام کی صورتیں مختلف ہو سکتی تھی, جب جو ہے ہارون ہارون رشید امام علیہ السلام کو خانہ خدا بیت اللہ میں یہ کہتا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ آدھی دنیا تمہیں خمس دیتی ہے، تمہارے پاس آتی ہے، اور تم بھی کیا امام و خلیفہ ہو؟ امام وہاں بہت ہی اچھے انداز میں جواب دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ تم جسموں کے امام ہو، میں دلوں کا امام ہوں۔ یہاں بھی دیکھیں ایک بہت ہی لطیف ہمیں مقابلہ ظلم کے خلاف نظر آتا ہے۔ امام نے یہ نہیں کہا کہ میں امام ہی نہیں ہوں، کہا کہ میں دلوں کا امام ہوں، میں روحوں کا امام ہوں۔ یہ تم ممکن ہے جسموں کے امام ہو، نظم جو ہے انضباط برقرار کرنے کے لیے لوگوں کے درمیان جو ہے تم حاکم بنے پھرے ہو، لیکن جو ہے لوگوں کی راہبری، لوگوں کی رہنمائی ہم کرتے ہیں، اور ظلم کی اس کے باوجود ہم مخالفت بھی کرتے ہیں۔ یہ ایک جو ہے ان کی سیرت کا اصول ہمیں ملتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک سیرت کا اہم اصول جو ہمیں ان کی سیرت میں ملتا ہے، وہ ہر دور میں انہوں نے علمی تحریک، علمی نہضت کی رہبری کی ہے۔ مولا کائنات کو دیکھیں، خلیفہ دوم حضرت عمر ابن خطاب کے پاس جب مسائل آتے تھے، کیا کہتے تھے؟ لولا علی لہلاک عمر، علی کے پاس جاتے تھے، مولا کائنات کے پاس جاتے تھے، اور کیا ان علمی مسائل کا حل ڈھونڈتے۔ اسی طرح امام حسن کے پاس آتے تھے، امام حسین کے پاس آتے تھے، امام زین العابدین کے پاس آتے تھے، امام محمد باقر اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے تو اس علمی نہضت کو اپنے عروج پہ پہنچایا ہے۔ یہاں پہ اگر گفتگو کی جائے کہ آئمہ علیہ السلام کی علمی جو نہضت ہے وہ کیوں، مثلا امام صادق علیہ السلام کی نہضت اور ان کی تحریک کو، جو علمی تحریک ہے، ان کے بارے میں دیکھیں کیا وجہ ہے کہ وہ کیوں عروج پہ پہنچی ہے، امام علیہ السلام نے، امام صادق علیہ السلام نے قیام کیوں نہیں کیا، امام حسین علیہ السلام ہمیں قیام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ چند ایک سوال ہیں کہ شہید مرتضیٰ مطہری نے ان کو بیان بھی کیا ہے، تبیین کیا ہے، اور پھر ان کے جوابات بھی دیے ہیں۔ یہاں پہ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا، اس وقت سب کچھ خلافت تھی، جس کو خلافت مل جاتی تھی وہ آل ان آل ہوتا تھا، جو کرنا چاہتا وہ کرتا، لیکن امام کے دور میں یہ چیز جو ہے اس کا بہت فرق واضح ہو چکا تھا، نمایاں ہو چکا تھا کہ سب کچھ خلافت نہیں ہے، اب لوگوں کے علمی مسائل ہیں، لوگ علمی پیاس محسوس کرتے ہیں، لوگوں کو توحیدی معارف کی ضرورت ہے، لوگوں کو فقہی مطالب کی ضرورت ہے، لوگوں کو فقہی مسائل کا جواب دیا جائے، فقہی مبانی کو اچھی طرح بیان کیا جائے، عقلی مطالب کو بیان کیا جائے۔ یہ ہم دیکھتے ہیں کہ امام صادق علیہ السلام نے پھر ایک عظیم الشان امام باقر اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایک عظیم الشان دانشگاہ کی بنیاد رکھی ہے، اور دانشگاہ کی وجہ کیا تھی کہ کیوں یہ قائم ہوئی دانشگاہ امام جعفر صادق، اور پھر اس کی خصوصیات کیا ہیں، اور شہید مرتضیٰ مطہری نے اس کو بھی اچھے انداز میں بیان کیا۔
اچھا، یہاں پہ گفتگو جو آپ نے گفتگو کی، اس سے جو نتیجہ میں نے نکالا،
جی جی،
اور البتہ اپنی کم علمی اور اس کی بنیاد پہ اگر نقطہ اچھا ہو تو تائید کیجیے گا، نہ ہو تو خیر، یہ جو ہے وہ میری کم علمی ہے کہ سیرت کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمارا ذہن صرف اس طرف جاتا ہے، اخلاق، صبر، استقامت، بردباری، جھوٹ نہیں بولنا، لیکن نہیں، شہید جو ہے وہ یہاں پر اس کو، اس موضوع کو بہت وسیع کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ اگر سیاست بھی ہے تو وہ بھی سیرت کا حصہ ہے،
جی جی،
اگر جنگ ہے تو وہ بھی سیرت کا حصہ ہے، اور سیرت صرف ان چیزوں میں محدود نہیں ہے، چار چیزوں میں، کہ جب آپ بات کریں تو فوراً ذہن اس چیز کی طرف منتقل ہو جاتا ہے، نہیں، جنگ بھی اسی کا حصہ ہے، سیاست بھی اس کا حصہ ہے امام کی، اور علمی نہضتیں جو اماموں کی ہیں وہ بھی اسی کا حصہ ہے، فقہی جو خدمات ہیں اور ہمارے آئمہ علیہ السلام کی وہ بھی اس کا حصہ ہمیں نظر آتی ہیں، آیا ایسا ہے یا؟
جی جی، دیکھیں میں نے عرض کیا تھا ابھی کہ علمی رہبریت، عقلی رہبریت آئمہ نے کی ہے، اور ہمیں یہ واضح طور پر اور نمایاں طور پر امام محمد باقر اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی زندگی میں بہت ہی نمایاں طور پہ نظر آتی کہ انہوں نے ہزاروں شاگردوں کی تربیت کی، یعنی شاگرد پروری، یہ بھی انسان کی سیرت کا ایک اصول ہے کہ وہ کیا کرے، عالم کیا کرے، اپنے جو ہے شاگردوں کی تربیت کرے، معاشرے کی علمی بنیادوں پہ تربیت کرے، اور امام صادق علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے کیا کیا، اس چیز کو عروج پہ پہنچایا۔ شہید مطہری نے بھی اس چیز کو بیان کیا کہ امام صادق علیہ السلام نے عقلی علوم کے، لوگوں کا زیادہ اس وقت کیا، کس طرف توجہ تھی، توجہ یہ تھی کہ حدیث کو فقط بیان کر دیا جائے، قرآن کے ظاہر کو بیان کر دیا جائے، حدیث کے ظاہری معانی کو لیا جائے، لیکن کیا کیا، مغز کی طرف نہیں لوگوں کی توجہ دی، روح کی طرف نہیں، معنی کے جو روح معنی کی طرف لوگوں کی نہیں توجہ ہوتی تھی۔ امام صادق نے کیا کیا، شاگردوں کی تربیت کی، اور شہید مطہری یہاں پہ سید امیر علی جو جسٹس ہوئے ہیں 150-150 سال پہلے ہندوستان میں، ان کا حوالہ دیتے ہیں اور ان کی عربی عبارات بھی لاتے ہیں، اور یہ بیان کرتے ہیں کہ فلسفیانہ اور عقلی علوم کی بنیاد امام صادق علیہ السلام نے رکھی، جس کی بہت زیادہ ضرورت تھی۔ یعنی سیرت کے پہلوؤں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ فقط اخلاق ہی نہیں، اخلاق کے ساتھ کیا ہے، لوگوں کے عقلی عروج کو بھی بالا لایا جائے۔ اور جب اس چیز کو ہم بیان کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ انسان، ایک انسانی معاشرہ، ترقی کی طرف جاتا ہے، عروج کی طرف جاتا ہے، کمال کی طرف جاتا ہے۔ فقط خشک عبادت نہیں ہوتی، بلکہ کیا، انسان خدا کی طرف جاتا ہے روح عبادت کے ساتھ، خدا کی طرف جاتا ہے معرفت کے ساتھ۔ دیکھیں، امام علیہ السلام نے عقلی نہضت کی بھی بنیاد رکھی ہے، علمی نہضت کی بھی بنیاد رکھی ہے، اور پھر امام کی سیرت کے اصولوں میں سے ایک یہ کہ اس دانشگاہ میں، یعنی امام صادق علیہ السلام کی دانشگاہ میں فقط جو مسلمان ہیں یا شیعہ ان کے سوالوں کا جواب نہیں دیا جاتا، بلکہ کہ آپ نے اصول سیرت یہ چھوڑا ہے کہ اگر تمہارے پاس کوئی غیر مسلم بھی آتا ہے، اس کے زندیق بھی آتا ہے، ملحد بھی آتا ہے، اس کے سوالوں کے کیسے عقلی اور فلسفیانہ اور منطقیانہ انداز میں جواب دینے ہیں۔
بہت بہترین بات کی، بہت ہی خوبصورت بات ہے کہ یہ جو ہے وہ آئمہ علیہ السلام کی سیرت ہمیں ملتی ہے کہ اگر تمہارے پاس کوئی غیر مسلم بھی آئے، کوئی کافر بھی آئے، کوئی زندیق بھی آئے، کسی اور مذہب سے تعلق رکھنے والا انسان بھی آئے، تو کس طرح اس کو عقلی، منطقی اور فلسفی جواب دینا ہے، یہ ہمیں آئمہ علیہ السلام کی سیرت میں ہی یہ چیز مل سکتی ہے، اور شاید اس کے علاوہ ہمیں تاریخ میں کہیں اور یہ چیز نہیں ملے۔ ناظرین، یہاں پر ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، اور انشاءاللہ اس وقفے کے بعد دوبارہ اپنی گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے اپنے حاضرین کے سوالات کے ساتھ۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔
بہت سے لوگ جب امام زمانہ کے بارے میں بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں، کیا ایک انسان 1200 برس تک زندہ رہ سکتا ہے؟ یہ فطری تقاضوں کے برخلاف ہے۔ وہ لوگ سوچتے ہیں کہ اس دنیا میں انجام پانے والے تمام امور فطرت کے عام قوانین کے 100% مطابق ہوتے ہیں، جن کا ادراک آج کا انسان کر سکتا ہے۔ دراصل جاندار اشیاء کی زندگی اور حیات میں رونما ہونے والی بڑی بڑی تبدیلیاں، چاہے حیوانات ہوں یا نباتات، غیر معمولی تبدیلیاں تھیں۔ کیا روئے زمین پر زندگی کی پیدائش کا لمحہ علم حیاتیات کے اصول کے مطابق وجود میں آیا ہے؟ پہلی بار کرۂ ارض پر زندگی کا آغاز ہوا تو یہ عمل کس فطری قانون سے مطابقت رکھتا ہے؟ آج کے سائنسی مفروضوں کے مطابق، جو سائنسی اصولوں کے تحت امر مسلم ہے، یہ ہے کہ کرۂ ارض کی عمر 40 ارب برس ہے۔ کئی ارب برس پہلے ہماری یہ زمین ایک ابلتا ہوا کرہ تھی، اور یہ بات بالکل ناممکن اور محال تھی کہ کوئی جاندار شے اس پر زندگی گزار سکے گی۔ سائنسی مفروضوں کے مطابق کرۂ ارض پر پہلی جاندار مخلوق کی پیدائش سے کئی ارب سال گزر چکے ہیں۔ آج کی سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ جاندار اشیاء دوسری جاندار مخلوقات سے ہی جنم لیتی ہیں، اور کہیں اس بات کی مثال نہیں ملتی ہے کہ کوئی جاندار شے ایک غیر جاندار سے پیدا ہوئی ہو۔ سائنس آج تک اس سوال کا جواب نہیں دے سکی ہے کہ روئے زمین پر پہلے جاندار کی پیدائش کی عظیم تبدیلی اور کرۂ ارض پر زندگی کا پہلا نطفہ کس طرح منعقد ہوا۔ سائنس آج تک یہ نہیں بتا سکی ہے کہ مرحلہ جو زندگی اور حیات میں پیدا ہونے والی ایک اور بڑی تبدیلی ہے، کیسے وجود میں آیا۔ خداوند عالم نے ہمیشہ ثابت کر دکھایا ہے کہ دنیا کے حالات میں ایسے مراحل پیدا ہوئے ہیں کہ غیب سے کوئی ہاتھ نکلتا ہے اور ایک بڑی تبدیلی رونما ہو جاتی ہے، اور ایسی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے جو فطری تقاضوں اور اصولوں کے تحت ناممکن ہوتی ہے۔ لہٰذا اس موضوع پر بحث کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی کہ انسان اس کے بارے میں سوچنے لگ جائے یا نعوذ باللہ اس کے بارے میں شکوک و شبہات میں مبتلا ہو جائے۔ دنیا میں دین اسی لیے آیا ہے کہ انسان کی آنکھیں کھول دے اور انسانی سوچ کو معمولی باتوں تک محدود ہونے سے روک دے۔
ناظرین کرام، چلتے ہیں اپنے سوال و جواب کے سلسلے کی جانب۔ اس وقت جو حاضرین ہمارے سامنے موجود ہیں، یہ اگر ان میں سے کوئی سوال پوچھنا چاہے تو جعفری صاحب جواب دینے کو بالکل تیار ہیں۔ کون سے دوست ہیں جو اس موضوع سے متعلق سوال پوچھنا چاہتے ہیں؟
میرا سوال یہ ہے کہ امام صادق علیہ السلام نے جو اپنے شاگردوں کی تربیت کی ہے، امام کا طرز تفکر کیا تھا، طرز انداز کیا تھا کہ جو امام نے اپنے شاگردوں کی تربیت کی ہے؟
یعنی امام کا کیا انداز تھا شاگرد کو تربیت کرنے کے لیے، امام نے کس طریقے کو اپنایا، یہ سوال ہے آپ کا؟
جی جی، سوال بہت اچھا ہے. اس کا جواب اس طرح بنے گا کہ امام علیہ السلام نے جو چند اصول جو ہے شاگرد پروری کے اصول، اصولوں پہ اپنی دانشگاہ کی بنیاد رکھی. آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ امام صادق علیہ السلام کے پاس 4,000 کے قریب شاگرد ان کے تھے، اور بیان کیا جاتا ہے مختلف ادوار میں آپ کے پاس شاگرد آتے تھے، پڑھتے تھے، تعلیم لیتے تھے، تربیت لیتے تھے، پھر اپنے اپنے مناطق اور اپنے اپنے علاقوں کی طرف واپس چلے جاتے تھے. وہاں دین کی اشاعت، احادیث کا نشر اور احادیث کو بیان ہوا کرتے تھے. یہ مختلف جو ہے امام علیہ السلام کی دانشگاہ کے ہم جو ہے پہ جب ہم دیکھتے ہیں، جائزہ لیتے ہیں، امام علیہ السلام نے ایک اصول جو اپنایا اور ان کا جو طرز جو ہے تعلیم و تربیت تھا، وہ یہ تھا کہ عقلی علوم کو بہت زیادہ، فقط ظاہری الفاظ نہیں، عقلی علوم کو اور عقلی انداز کو انہوں نے اپنے جو ہے دانشگاہ میں رائج کیا، اور عقلی انداز میں، عقلی بنیادوں پہ اپنے شاگردوں کی پرورش کی، جس کا جو ہے ایک بہترین نمونہ جو ہے حشام بن حکم ہے. کلام کے بہترین اور مایہ ناز جو ہے وہ کیا تھے، معلم تھے اور مربی تھے. اور بعد میں بھی جب علم الحدانہ شبہات آتے تھے، امام علیہ السلام کے اس دور میں شاگرد ہی ہوتے تھے جو کفار اور ملحد لوگوں اور زندیق افراد کا جواب دیتے تھے. یہ بات بہت واضح، دوسرے افراد جواب نہیں دے سکتے تھے، دوسرے مکتب جواب نہیں دے سکتے تھے. ایک یہ تھا. دوسرا، امام علیہ السلام نے یہ اصول اپنایا، یہ طرز تفکر اور طرز روش تھا کہ امام علیہ السلام نے تخصصانہ انداز میں اپنے شاگردوں کی تربیت کی. وہ کیسے کہ مثلا یہ نہیں ہے کہ ایک آدمی سارے علوم پہ دسترس حاصل کر لیتا ہے، بلکہ دیکھتے تھے کہ اگر حشام میں کلام حاصل کرنے کی جو ہے زیادہ جو ہے طاقت پائی جاتی ہے، مہارت زیادہ پائی جاتی ہے، تو کہتے تھے کہ حشام تم کیا کرو، علم کلام حاصل کرو. تو ہی
یعنی شاگردوں کی صلاحیت کو پہلے دیکھتے تھے، جانچتے تھے،
جی،
اس کے بعد پھر ان کی تربیت کرتے تھے.
اور آج کا بھی کالج، یونیورسٹی جو ہے، اسکول جو ہے، آج کے اسکول بھی اگر اس روش کو اپنا لیں، دیکھیں شاگردوں کو، دیکھیں ان کی صلاحیتوں کو، دیکھیں ان کے ذوق کو، دیکھیں اور ان کی ذہانت اور مہارت کو دیکھتے ہوئے اگر ان اصولوں کے مطابق تربیت کرتے ہیں، تو پھر ہی معاشرہ جو ہے ان تمام مشکلات سے نجات پا سکتا ہے. پھر ایک یہ، دوسرا یہ ہے کہ مثلا علم قرآت اور جتنے بھی مختلف علوم تھے، فنون تھے، ان کے مطابق اپنے شاگردوں کی تربیت کی ہے. پھر ایک یہ تھا امام علیہ السلام کا کہ فقہی اس وقت جو ہے بہت مسائل اٹھ کھڑے ہوئے تھے، فقہی بنیادوں پہ، فقہی مبانی اور اصول آپ نے ایسے بیان کیے کہ آپ کے شاگرد وہ بھی کبھی ہوئے مضبوط ہوئے فقہ میں، اور گراں قدر جو ہے ایک سرمایہ ہمارے ہاتھ آتا ہے جس کی بنا پہ فقہ جعفری کہا جاتا ہے. یعنی امام علیہ السلام پہلے تھے کہ انہوں نے کیا کیا، رسول کے احکام کو، احکام دین کو اس طرح امام محمد باقر اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے کھول کے بیان کیا، اور پھر امام صادق علیہ السلام نے اسے عروج تک پہنچایا، جس کی وجہ سے اس فقہ کو فقہ جعفری کہا جاتا ہے.
اب کوئی اور دوست اگر یہاں سوال کرنا چاہیں. جی،
میرا سوال یہ ہے کہ ان اماموں کے علاوہ کسی اور امام کی سیرت کو بھی شہید متحری نے بیان کیا ہے؟
یعنی جن اماموں کے بارے میں ہم نے ابھی تک بات کی، کیا اس کے علاوہ اور کسی امام پہ شہید متحری گفتگو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں؟
جی، حضرت امام زین العابدین کے حالات زندگی بیان کیے مختصر انداز میں، ان کی سیرت کے ایک زیادہ پہلو کو بیان کیا، جس کا انسان ہمیشہ تشنا ہے، انسان ہمیشہ پیاسا ہے، وہ امام کی معنویت ہے، وہ خدا کے ساتھ راز و نیاز ہے. اس چیز کو امام نے بہت اچھے انداز، شہید مرتضیٰ متحری نے امام کے اس سیرت کے پہلو کو بہت اچھے انداز میں بیان کیا ہے کہ امام علیہ السلام نے کیا کیا، اپنے شاگردوں کو دعائیں تعلیم کی. کیوں؟ دیکھیں آج جو مجموعہ ہمیں نظر آتا ہے وہ کس کا، کس امام کا نظر آتا ہے، دعاؤں کا مجموعہ صحیفہ سجادیہ کی شکل میں، وہ امام زین العابدین، سید الساجدین، سید العابدین کے فرمودات، ان کی دعائیں ہیں جو ہمیں ایک مجموعہ کی صورت میں صحیفہ کاملہ یا صحیفہ سجادیہ کی صورت میں ہمیں نظر آتا ہے. یہاں پہ جو ہے پھر کہتے ہیں کہ سردار معنویت کے نام سے शहीद मुर्तज़ा, शहीद की ताबीरात बहुत अजीब व गरीब होती हैं। बाज़ दफ़ा इंसान एक दफ़ा दिल में जो है ना इश्तियाक होता है इन्हीं ताबीरात को पढ़ के, कि इंसान के दिल में इश्तियाक होता है कि शहीद की किताबों का मज़ीद मुतालिया किया जाए। आम किताबों से हट के शहीद और तरह की ताबीरात लाते हैं कि जो क्या है अवाम को भी पसंद हो, एक अवाम के जेन में क्या घंटी लगे कि कहते हैं कि सरदार मानवियत। और इंसान हमेशा मानवियत का, अखलाक का, दुआ का प्यासा होता है, जिस वजह से शहीद ने इस चीज़ को फिर बयान किया है कि इनके कौन से वो जो है मानवियत के उसूल और तरीके और रविश इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने अपनाए, और उस दौर में क्या दुआओं के ज़रिए माशरे में, जामे इस्लामी में, इस्लामी सोसाइटी में, इस्लामी समाज में लोगों के अंदर क्या किया, तज़किया, और उनके अंदर बेदारी पैदा की। और ये ज़मीना बनता है बाद वाले आइम्मा की इल्मी और अकली दानिशगाह का, जो हमें फिर नज़र आता है कि इमाम अलैहिस्सलाम ने सियासत से हट के क्या किया, मानवियत के उसूलों की तरफ तवज्जो दिलवाई और मानवियत को क्या किया, उरूज तक पहुँचाया।
बहुत शुक्रिया, हमने आज आपसे बहुत ज़्यादा इस्तफादा किया, बहुत हमें खुशी है, इतनी अच्छी गुफ्तगू आज हमारी रही सीरत के उनवान से। नाज़रीन, यहाँ पर हम अपनी गुफ्तगू का ख़ुलासा पेश करना चाहेंगे, आइए आज की गुफ्तगू का ख़ुलासा देखते हैं।
कलाम, आज के प्रोग्राम में हमने आइमा अलैहिस्सलाम की सीरत से मुताल्लिक शहीद मुर्तजा मुतहरी के अफकार का गुफ्तगू की। शहीद के नज़दीक सीरत के कुछ उसूल हुआ करते हैं, और अगर इन पर अमल करके जिंदगी गुजारी जाए तो वही शख्स मुआशरे में इमाम और रहबर बनता है। शहीद लिखते हैं कि हर आइमा और खुद रसूल खुदा की सीरत का एक खास पहलू है। मिसाल के तौर पर रसूल की सीरत का नुमाया पहलू रहमत है, और आने करीम में रसूल खुदा के लिए आया है कि अगर आपकी सीरत में रहमत ना होती तो लोग आपकी तरफ रुख नहीं करते। शहीद मुतहरी लिखते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो चीज़ों के जरिए इस्लाम को फैलाया, एक कुरान करीम और दूसरा अखलाक़ हसना। आइमा अलैहिस्सलाम की सीरत से मुतालिक गुफ्तगू करते हुए शहीद मुतहरी का कहना है कि आइमा की सीरत की सबसे बड़ी खसूसियत ये थी कि उन्होंने कभी जुल्म का साथ नहीं दिया। हर इमाम की ये सीरत रही है, लेकिन एक रविश और तरीका मुख्तलिफ था।
जी नाज़रीन, आज की गुफ्तगू आपने सुनी और आज की गुफ्तगू का ख़ुलासा आपने देखा। उम्मीद करते हैं आज की गुफ्तगू आपको अच्छी लगी होगी, और इसमें से ज़रूर कुछ ना कुछ मतालब आपने हासिल किए होंगे, कुछ ना कुछ बात आपके दिल को ज़रूर लगी होगी। हम बहुत शुक्रगुज़ार हैं अपने हाज़रीन के, जनाब साहब के, कि आप लोगों ने अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए वक्त निकाला, हमारी इस दावत को कबूल किया। बहुत बहुत शुक्रिया आप अफराद का। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे और अपने नाज़रीन से भी इजाज़त चाहेंगे। खुदा हाफ़िज़।